سورۃ الجن مکی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 28 آیات ہیں۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی جسم بھی ہے، یعنی جسم بھی رکھتی ہے، ذی روح بھی ہے، اور انسان کی طرح عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں سے مخفی ہے۔ اسی لیے ان کا نام جن رکھا گیا ہے، کیونکہ جن کا لفظی معنی ہے مخفی، چھپی ہوئی چیز۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورت الانسان ہے اسی سے پارے میں، اور دوسری سورت الجن ہے۔ اللہ کی عبادت کے دونوں ہی مکلف ہیں۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جنوں کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، یعنی ان کی تخلیق کا غالب عنصر آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب عنصر مٹی ہے۔ جنوں میں بھی انسانوں کی طرح نر اور مادہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی تولد اور تناسل کے سلسلے چلتے ہیں، یعنی ان کی بھی اولاد ہوتی، بچے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنوں میں نیک بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں۔ شریر جنوں کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا۔ جنات کا وجود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے ان کا انکار کفر ہے۔ کہ کوئی شخص یہ کہہ میں نہیں مانتا، تو اس کا یہ نہ ماننا کیا ہے؟ قرآن کا نہ ماننا۔ اسی طرح یہ ہے کہ جنات کی بھی مختلف بولیاں ہوتی ہیں، اور وہ جس علاقے میں رہتے ہیں اسی طرح کی بولی بولتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک پڑھا تو اس علاقے کے جن عربی جانتے تھے، تو فوراً ہی قرآن کو سمجھ گئے۔ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں کچھ نہ جان سکے۔ فلما قدینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ۔ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اسی طرح جنات فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سورۃ الجن میں جنوں کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں ملتی ہیں، ان کی کچھ گفتگو ہے، اور خاص طور پر ان کے فوراً ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طویل عرصے تک، لمبے عرصے تک تبلیغ کی گئی، چند لوگوں کے سوا کوئی نہ مانا، اور ان جنات نے ایک دفعہ اللہ کا کلام سنا اور فوراً ایمان لے آئے۔ یہ عموماً ہمارا جنات کے بارے میں خیال یہ ہے کہ بہت بگڑے ہوئے اور خراب قسم کی چیز ہے، لیکن سب نہیں خراب، ان میں سے کچھ بہت اچھے بھی ہیں جو فوراً ہی اللہ کا کلام سن کر ایمان لے آتے ہیں، جس کی دلیل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الاحقاف کے آخر میں جنات کے قرآن سننے کا اور پھر سن کر فوراً تبلیغ کرنے کا ذکر گزر چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا تو سن کے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جنوں کو نہیں سنایا تھا، آپ نماز میں پڑھ رہے تھے، جنوں نے بائی چانس سنا تھا، اتفاقی طور پہ سنا تھا۔ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ جنات بھی سن رہے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ کہ آپ کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ پھر یہ کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، آپ غیب کی صرف اتنی باتیں جانتے تھے جو بذریعہ وحی آپ کو بتائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کو نہ صرف یہ کہ آپ کو بتایا، بلکہ آپ کو یہ حکم بھی دیا کہ آپ اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ اسی لیے سورت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ قل، آپ کہیے، یعنی بتائیے، دوسروں کو بھی بتائیے، اس واقعے کا ذکر کیجئے۔ کیا بتائیے؟ اوحی الیہ، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے۔ کیا؟ انہ استمع، اور استمع سمع سے اگلا درجہ ہے، کہ غور سے سنا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنات بھی قرآن غور سے سنتے ہیں جبکہ بعض انسان غور سے نہیں سنتے. انہ استمع نفر من الجن, یعنی سارے جنوں میں نہیں, جنوں میں سے ایک گروہ نے, نفر, 3 سے 10 تک کے عدد کے لیے نفر کا لفظ بولا جاتا ہے. اور جن جنات کا یہاں ذکر ہے روایت کے مطابق ان کی تعداد 9 تھی. یہ نصیبین کے رہنے والے تھے. سورۃ الاحقاف میں ذکر گزر چکا ہے آیت 29 میں کہ آپ وادی نخلہ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ کا قرآن سنا جس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور پھر آگے جا کر انہوں نے تبلیغ بھی کی. قرآن پاک کے بارے میں جنات کا کہنا کیا تھا کہ قرآن عجبا, بہت عجیب قرآن ہے, یعنی باقی تمام کلاموں سے بالکل مختلف چیز ہے. عجب لفظ مصدر ہے, یہاں بطور مبالغہ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جس کے اندر زبردست قسم کی فصاحت و بلاغت ہے, بہترین نصیحتیں ہیں, برکت کے لحاظ سے بہت تعجب انگیز ہے. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی آیات سنی ہوں جو ان کے کسی مسئلے کا حل پیش کر رہی ہوں, کیونکہ بعض اوقات انسان ان آیتوں کو, ان باتوں کو زیادہ توجہ سے سنتا ہے جو اس کی کسی مشکل کا حل ہو یا کسی مسئلے کا جواب ہو. زیادہ انسان توجہ اور خاموشی کے ساتھ, پوری گہرائی کے ساتھ ان کو لینے کی کوشش کرتا ہے. پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ میرا مسئلہ یہی ہے, اور یہ جو آیات ہے یہ تو میرے خیالات اور میری پریشانیوں کا حرف بحرف جواب ہے. تو اس میں قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہونے لگتا ہے. یہاں پر جنات نے قرآن کو قرآن عجبا کہا کہ بہت عجیب چیز ہے, بہت اثر انگیز ہے, بہت دل پذیر ہے, حکمت سے مالا مال ہے. اور عجب کا لفظ اردو کی طرح نہیں ہے عربی میں عجیب کے معنوں میں, کیونکہ اب ہم ترجمہ کس طرح کریں, اردو میں بہت مشکل ہوتی ہے, اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ عجیب کے معنوں میں نہیں ہے کہ عجیب و غریب سنا ہے. یہاں پر اس سے مراد اس کا اثر انگیز ہونا ہے, یعنی صرف انوکھا ہونا نہیں, اس کا افیکٹو ہونا اور تاثیر والا ہونا مراد ہے. قرآن پاک کی یہ اثر انگیزی ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. حضرت حارث آور فرماتے ہیں, میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ بعض مسائل میں جھگڑا کر رہے ہیں. میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں اس بات کی خبر دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا یہ باتیں ہونے لگی جو بھی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے فرمایا, یاد رکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا خبردار رہو, ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا. میں نے عرض کیا, اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی کتاب, اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں, تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے, یعنی پیشن گوئیاں بھی ہیں, تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے, اور یہ ایک دو ٹوک بات ہے, قطعی بات ہے, ہنسی دل لگی نہیں ہے. جو سرکش اسے چھوڑے گا اللہ اس کی کمر توڑے گا, جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یعنی جو شخص قرآن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ سے ہدایت لے گا وہ بھٹک جائے گا. اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے, یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے, یہی بالکل سیدھی راہ ہے, اس کے ہوتے ہوئے خواہشات گمراہ نہیں کرتی. بعض اوقات انسان سوچتا نا خیر ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے, اپنے نفس سے, لیکن جب تک انسان قرآن کو تھامے رکھتا ہے تو خواہشات کے شر سے بھی بچا رہتا ہے اور نہ زبانیں لڑکھڑاتی ہیں, یعنی انسان پھر سچ ہی کہتا ہے. اہل علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا, اسے بار بار دہرانے سے اس کی تازگی نہیں جاتی, اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی. یہ وہی ہے جسے سنتے ہی جن پکار اٹھے تھے, بلا شبہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, لہذا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. پھر فرمایا, جس نے اس قرآن کے ساتھ بات کی اس نے سچ کہا, یعنی جو اپنی دلیل قرآن سے لائے گا وہ سچی بات کرے گا، جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا، جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی۔ اے آور، ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو۔ قل اوحی الی، آپ کہیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا ہے اور سن کے کہا ہے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیوں وحی کی گئی کہ آپ یہ بات آگے بتائیے، تاکہ آپ کی قوم کو اس کلام کی قدردانی ہو اور انہیں تھوڑی سی حیا آئے کہ وہ روز سنتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، اور جنہوں نے ایک بار سنا اور مان گئے اور آگے تبلیغ کرنے چل پڑے۔ یعنی آپ کی قوم، قوم قریش، سنتی جاتی تھی اور انکار کرتی جاتی تھی، لیکن ان جنات نے اس کو غور سے سنا اور ایمان لے آئے، غور سے سنا اور ایمان لے آئے۔ اور پھر آپ کو تسلی دینا بھی مقصود تھا کہ کوئی بات نہیں، جن کو آپ سنا رہے ہیں وہ نہیں سنتے، تو بعض ایسے سننے والے بھی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے اور وہ آپ کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں، وہ مان بھی رہے ہیں اور آگے بھی پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی کوششیں ضائع نہیں ہو رہی، کیونکہ پہنچانے والا بعض اوقات ڈس ہارٹ ہوتا ہے نا کہ اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی کوئی نہیں سنتا، تو اس موقع پر ایک بہترین تسلی دینا بھی مقصود ہے۔ اور پھر انہوں نے فوراً ہی پہچان لیا قرآن کا انداز کہ قرآن کس مقصد کے لیے آیا۔ آج ہم انسانوں کو تو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کی ہوتا ہے، کبھی تعویذ بناتے ہیں، کبھی گھول کے پیتے ہیں، کبھی صرف سجاتے اور لٹکاتے ہیں، حالانکہ قرآن نے پہلے ہی درجے پر اپنا تعارف کرا دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن یہی بات ہم سب کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ جنات نے کیا کہا؟ یہدی الی الرشد، یہ کتاب رشد کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے سورۃ احقاف میں بھی آتا نا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق۔ وہاں کیا کہا تھا؟ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، حق اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پہلی صفت قرآن عجبا، دوسری صفت یہدی الی الرشد، اور رشد کا لفظ تمام نیکیوں پہ حاوی ہے جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہے، یعنی وہ خاص رہنمائی جو فطرت میں اللہ نے رکھی ہے بندے کی۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کر دی کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ چند آیات سن کر بھی کایا پلٹ گئی، ولم نشرک بربنا احدا، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ قرآن شرک کی تردید کرتا ہے، ہم اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ادھر قوم نوح جو 950 سال میں بھی یہ نہیں سمجھی تھی کہ پیغمبر کیوں آئے، شرک سے باز نہ آئے۔ ادھر کفار مکہ، قریش جو شرک پہ تلے ہوئے تھے، اور ادھر یہ جنات، ولن نشرک بربنا احدا، صرف ایک ہی موقع پر ایک ہی درجے میں سن کر شرک سے باز آ گئے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور کیا پہچان لیا انہوں نے ایک ہی لسننگ میں کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، یعنی اللہ کی عظمت کا احساس بھی ہو گیا، یعنی قرآن کا مزاج اسٹائل پہچانا کہ قرآن عجبا ہے، سیدھا رستہ دکھاتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کوئی بیوی بنا رکھی ہے نہ بیٹا، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جد کا معنی ہوتا ہے عظمت اور جلال، شان۔ تو گویا انہوں نے مشرکین کی غلطی کو واضح کیا کہ جو اللہ کی اولاد بناتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی کوئی بھی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ یہ نادان لوگ اللہ کے بارے میں بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اب یہاں انہیں اپنے لیڈر کا بہکانا بھی سمجھ آ گیا. یہاں سفیہ ہونا سے مراد ان کے لیڈر ہیں جن کو اب وہ دنیا میں ہی سفیہ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ تو قیامت کے دن جا کے کہیں گے نا. سفیہ کا لفظ معنی ہوتا ہے بے وقوف. یہاں جنوں نے اپنے سرداروں اور لیڈروں کو بے وقوف کہا کہ وہ تو ہمیں کسی اور ہی طرف لے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیڈر انہیں شرک کی تعلیم دے رہے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے اور اللہ کے شریک ہیں. تو انہوں نے ان کی نادانی کو فوراً پہچان لیا. گویا قرآن انسان کا دل دماغ روشن کر دیتا ہے اور معاشرے میں پائی جانے والی خرابیاں خود ہی سمجھ میں آنے لگتی ہیں, کوئی نہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تبلیغ کرتے وقت بہت محتاط رہیں, صرف لوگوں کو کریٹیسائز مت کریں کہ یہ خرابی ہے وہ خرابی, یہ ہو رہا وہ ہو رہا. کیونکہ بعض لوگوں کا میں نے طریقہ تبلیغ دیکھا ہے, وہ صرف کبھی حکومت کبھی عوام کبھی اس گروہ کبھی اس گروہ کبھی اس گروہ کی خامیاں ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے. ٹھیک ہے کہیں کبھی ضرورت کے تحت ایک آدھ مثال سامنے آ بھی گئی تو اور بات ہے, لیکن تقریر کا یا تبلیغ کا غالب عنصر محض لوگوں کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا, یہ درست طریقہ کار نہیں. نوح علیہ السلام کے طریقے میں آپ دیکھیں کہ مثبت باتیں ہیں ساری, اللہ تعالیٰ کی شان اور اسی طرح کائنات کی نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی بڑائی ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بھی جب اللہ کی بات بتانے نکلے تو بھلے ہمیں 1001 برائیاں کسی کی پتا ہو, ان سب سے درگزر کریں, صرف ان کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت جگائیں. وہ پیدا ہوگی تو سب مسئلے حل ہو جائیں, اور اگر وہ پیدا نہیں ہوتی تو آج اگر صرف ان کی خامیاں بتا رہے ہیں تو کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس سے انسان خود کو بھی پریشان رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی بد مزہ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک لیکچر دے رہے ہیں محض تنقید پر مبنی تو لوگوں میں روحانیت کہاں سے جاگے گی؟ کسی کے اندر ایمان پیدا ہوگا اس سے تو روحانیت پیدا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں پیدا ہوگی. ہمارے ہاں لوگ عموماً خطبہ وغیرہ سننے مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ کہ یا تو دوسرے طریقے کی برائیاں ہوتی رہتی ہیں یا پھر سیاسی باتیں ہوتی رہتی, کبھی امریکہ زیر بحث آ جاتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کیا کہتا ہے, جبکہ پیغمبروں کے خطبے آپ دیکھیے کہ اس میں کس قسم کی عالی شان گفتگو ہے. تو ہمیں اسی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے, کیونکہ جب روشنی آ گئی اندھیرا خود ہی چھٹ جائے گا, چراغ جلاتے جائیں اندھیرے دوڑتے جائیں گے. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. زیادہ توجہ کس پر رکھنی ہے؟ حق بیان کرنے پر, اللہ تعالیٰ کی شان اللہ کی نعمتیں اس کا ذکر اس کی خوبصورت باتیں لوگوں کو سنانے پہ توجہ رکھنی, کیونکہ یہ چیزیں دلوں کو دھو دیتی ہیں نا. جب دل دھل جاتے ہیں تو پھر خود بخود ان سے اچھی چیزیں نقشوں میں لگتی ہیں, اور اگر یہ کام نہ ہوا تو کچھ بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو قرآن کا مزاج بھی یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک پڑھا تو انہیں سب پتا چل گیا کہ ہم کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. اور شطط کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادتی, جھوٹ, باطل, راہ اعتدال سے دور ہونا, حد سے تجاوز کرنا. یعنی جنوں پہ جب توحید کی حقیقت واضح ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ ہمارے یہ سردار تو ہمیں حق سے دور باتیں بتا رہے ہیں, اعتدال سے ہٹی ہوئی اور جھوٹ پر مبنی باتیں. اب یہاں اہل مکہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ تمہارے لیڈرز تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں اس کی حقیقت سمجھو. جنوں کو تو اپنے لیڈروں کی سیاست سمجھ آ گئی, تم بھی سمجھو. کیونکہ عموماً عوام کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اپنے بڑوں کی پیروی کرنا, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. وہ اللہ وننا, اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے, ہمارا گمان یہ تھا, الم تقول الانس والجن على اللہ کذبا, کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی ان جنات کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بلند ہے کہ کسی کی مجال کے کوئی جھوٹ بولے, اگر کوئی بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا. اس لیے ہمارے لیڈر ہمیں جو بتاتے ہیں وہ سچ ہی کہتے ہیں, ہم تو اس دھوکے میں ان کی باتیں مان رہے تھے, اسی وجہ سے ان کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے. کہ کوئی انسان یا جن کہاں سے یہ جرات لائے کہ اللہ پہ تہمت باندھے کہ فلاں فلاں اللہ کا شریک ہے, یہ فلاں کو اللہ نے بیٹا بنا رکھا, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھٹکنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہمارا گمان درست نہیں تھا، ہماری سوچ غلط تھی، گویا انہیں اپنی سوچ کی خرابی بھی سمجھ میں آ گئی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا۔ رہق کہتے ہیں سرکشی اور تکبر کو، سر چڑھنے کو۔ ٹین ایجرز کو عربی میں مراہق کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ماں باپ کے سر چڑھ رہے ہیں، بلکہ ہر ایک۔ اور رہق کا لفظ مانا ہوتا ہے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کے، کیونکہ وہ بھی عموماً ایسے ایسے مطالبے کرتے ہیں کہ ماں باپ کے بس میں نہیں ہوتے پورے کرنے۔ پھر یہی لفظ گناہ اور تلخی کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ جب لوگ سفر پہ نہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں اترتے ہوئے جنات سے پناہ مانگتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن سردار کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، اس سے وہ جنات اور بگڑتے کہ ہم بڑی چیز ہیں، لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں جنات خود بتا رہے ہیں کہ دراصل انسانوں نے ہم کو سر چڑھا رکھا ہے ہم سے ڈر ڈر کے۔ اکثر لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، خوف کھاتے ہیں اور بچپن سے ہی بچوں کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، ہر جن آ جائے گا۔ تو قرآن نے یہ حقیقت بھی کھول دی، جنات نے سچ بولا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے کچھ جنوں کی پناہ مانگتے تھے، اس بات سے جنوں کا غرور بڑھ گیا، وہ تکبر میں سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ اصل میں جب انسان لا علم ہوتا ہے، جہالت کا شکار ہوتا ہے، تو پھر طرح طرح کے نقصان اٹھاتا ہے، بھٹکتا ہے۔ تو دور جاہلیت میں جب اسلام کی روشنی نہیں تھی، حقیقت معلوم نہیں تھی، تو لوگوں کے جو جنات کے بارے میں تصورات تھے وہ عجیب و غریب تھے، اور آج کی جاہلیت میں بھی کسی طرح ہے۔ تو جب انسان قرآن پڑھ لیتا ہے تو ایسے دھوکے سے باہر نکل آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ زمین کی خلافت اللہ نے جنوں کو نہیں، انسانوں کو دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تخلیق کر رہے تھے، اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے یہ کس بنا پہ کہا تھا کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے خلافت جنات کے پاس تھی، اور انہوں نے بہت فساد کیا، بہت لڑے جھگڑے تھے، اور بہت ایک دوسرے کو مار پیٹ کے خون بہایا تھا۔ تو ملائکہ کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا کہ انسان کی تخلیق پر وہ کہتے کہ یا اللہ یہ کیوں مفسد پیدا ہونے لگے ہیں، پھر انہیں پتا تھا کہ جنات نے کیا کیا، اب یہ انسان آ کے بھی وہی کچھ کرے گا، کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار تھا جس کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ انسان کو بھی پھر با اختیار پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی انہی جیسا ثابت ہوگا۔ تو یہاں ایک طرح سے توہمات کا توڑ کیا گیا ہے، سپرسٹیشنز کی نفی کی گئی۔ اور دیکھا جائے تو کسی بھی چیز کا اصل خوف انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، خوف کی آماجگاہ انسان کا اپنا ہی دل ہوتا ہے۔ جس مرضی چیز سے آپ ڈرنا شروع کر دیں، مطلب رات کے اندھیرے میں رسی بھی صاف نظر آتی ہے اور آپ اس سے اتنے خوف زدہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پسینے چھو جائیں، اور اگر لائٹ آ جائے تو وہی چیز آپ کو، رسی نظر آئے تو آپ کو اپنے اوپر ہی ہنسی آئے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو یہی حال جنات سے ڈرنے کا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ حقیقت ہے کہ جو نہیں ڈرتا ان سے اسے کچھ بھی نہیں کہتا، انہیں پتا ہوتا ہے یہ ہمارے ہاتھ نہیں آنے والا، اس کو ڈرانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ جس میں آپ دیکھیں انسان بھی انسانوں میں سے کس کو ڈراتے ہیں، اب بچے جیسے ڈرانے کا کھیل کھیلتے ہیں نا، ایک دم اچانک شور کریں گے، کوئی اچانک چیز پھینکیں گے، زور کی آوازیں کریں گے، کان کے پاس آ کے چیزیں وہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی کس پہ حاوی ہوتا ہے جس کے بارے میں ان کو پتا ہو تو یہ ڈرتا ہے۔ ہر ایک کو وہ بھی نہیں ڈراتے، بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون ڈرتا ہے، کس کو ڈرا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جنات بھی ان کو ڈراتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے والد جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو جہاں یہ رہتے تھے وہاں سے جو ان کا سکول تھا وہ اتنا دور تھا کہ ان کو رات کے تیسرے پہر گھر سے نکلنا پڑتا تھا، یعنی اذان سے پہلے ہی گھر سے نکلتے تھے، اور پہاڑی علاقہ تھا تو ایک خاص علاقے میں کوئی ٹرانسپورٹ کچھ نہیں ہوتی تھی، پیدل چلنا پڑتا تھا۔ تو وہ اپنا ذاتی تجربہ بتاتے ہیں کہ ایک روز وہ جا رہے تھے اور اندھیرا تھا، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں 1914 کی ان کی پیدائش تھی، تو زیادہ تر وہ 20s کی بات ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو بالکل رات کا اندھیرا تھا، میں تنہا ہی تھا، تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، کہاں جا رہے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے چلو. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، میں آگے جا رہا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طرح آواز آئی، اور انہوں نے اسٹائل بھی بتایا اس طرح کی، کس طرح کی آواز تھی، کیسے بولا جا رہا تھا. تو میں نے ایک پتھر اٹھایا اور کھینچ کے پیچھے مارا، ادھر آؤں میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں. کہتے اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، اور نہ ہی اس راستے کو چھوڑا، نہ اپنا کام چھوڑا، اور نہ ہی خوف زدہ ہوئے. اور الحمدللہ اس کے بعد اللہ نے ان کو علم دیا، اور وہ جنات سے پھر کمیونیکیٹ بھی کر لیتے تھے، اور ڈرتے تھے جنم سے. کسی کو بھی اگر کوئی جنون ہوتا تھا تو لے آتے تھے ان کے پاس. یہ ہمارے سب آنکھوں دیکھے واقعات ہیں گھر کے اندر، کہ کس طرح وہ مریض کو کچھ پڑھ کے دم کرتے تھے اور وہ بولنے لگتا تھا. اور ان کے تو خیال ہمیں بھی کچھ دیکھنا نصیب ہوا، یہ بالکل سچا میری آنکھوں دیکھا واقعہ، بہت چھوٹی تھی اس وقت میں. تو ہمارے گھر یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، یہ فی سبیل اللہ خدمت خلق کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بیمار ایسا آتا رہتا تھا، ہم بھی مشاہدہ کرتے رہتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ ایک جن آیا، اور اس کے کندھے کے اوپر اتنے زیادہ برتن تھے رسیوں کے ساتھ، جیسے دودھ والے گوالے ہوتے نا، تو ان سے یہ برتن جیسے ریڈیو پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ، وہ جو گول گول برتن ہوتے ہیں دودھ والے، اس کو اس نے رسیوں کے ساتھ اتنا زیادہ باندھا ہوتا تھا، پورے اتنی جگہ جو تھی وہ اس کے کندھے کے اوپر وہ چیز تھی. تو ہماری ایک رشتے دار تھی ہمارے پاس علاج کے لیے رہ رہی تھی، تو ان کے پاس وہ جن آتا تھا، میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی پہلے سے. تو وہ جن آیا اور انسانی شکل میں آیا، اور اسی طرح اس کے اوپر وہ برتن لگے ہوئے. تو مجھے الحمدللہ کوئی گھبراہٹ وغیرہ نہیں، کیونکہ روز کا قصہ تھا یہ، کوئی کچھ واقعہ سنا رہا ہے، کوئی کچھ خوف وغیرہ نہیں تھا. تو اس نے مجھے چار آنے دی، بہت چھوٹی تھی، اس کو چار آنے کی بہت اہمیت تھی. تو میں نے اٹھا کے، مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جگہ جہاں میں نے اٹھا کے رکھ دی، کیونکہ ہمارے والد نے منع کیا ہوتا کہ کسی سے کچھ نہیں لینا، بہت سختی سے منع کرتے ہیں. کہتے بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے، دنیا کا لالچ آتا ہے، اور پھر انسانوں کی چیزوں سے نظر ہوتی ہے. اس بات سے بھی منع کرتے تھے کہ کسی کے گھر جاؤ تو کسی کی چیز کو آنکھ بھر کے مت دیکھو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے رہتے تھے کہ دنیا کی محبت اندر کیسے آتی ہے نا، لالچ پیدا کیسے ہوتا ہے، اور یہ بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے حسب نصیحت میں نے اس میں پیسے دیے، میں نے اٹھائے اور میں نے ایک طرف رکھ دیے، اور اس کے بعد میں وہاں سے چلی گئی. لیکن یہ ہے کہ بعض جنات انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، بعض جنات انسانی شکل میں نہیں آ سکتے، یہ ان کی پھر قسمیں ہوتی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے دیکھا نا، کہ ایک جن نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے. تو دوسرے نے کیا کہا، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. اب لائر تب دلئی کا طرف ہو، کہ تم آپ جھپکو تو اس سے پہلے چیز موجود ہوگی. تو بہرحال ان کی مختلف قسمیں ہیں، ان کے اندر مختلف قبائل ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں، اور یہ بھی انسانوں کی طرح کی ایک مخلوق ہے. ان کی غذا مختلف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں کو گندا کرنے سے اور ہڈی سے پنجا کرنے سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے، یعنی ہڈیوں سے نجاست صاف نہ کرو کیونکہ یہ جنات کھاتے ہیں. اور اسی قسم کی بہت سی معلومات، بہت سی کتابیں بھی اس موضوع پر موجود ہیں. پر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی بہت سی اور مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی ہیں. نہ تو ڈرنا چاہیے اور نہ ہی ان کو چھیڑنا چاہیے. بہت سے لوگ جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور علوم سیکھنے لگتے ہیں، اور پھر جادو کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور اسی قسم کے کام کرتے ہیں. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا مطلب نہیں، کیونکہ یہ بہت ٹائم ویسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں، بہت وقت ضائع کرتی ہیں. اور ایک دفعہ انسان ان چیزوں کے ساتھ الجھ پڑے تو پھر ساری زندگی کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ میرے والد تھوڑی شاعری بھی کرتے تھے، تو ان میں سے یہ جو ایک خاص خاندان تھا جنوں کا، جن سے پھر میرے والد کے مراسم بھی اچھے ہوئے، تو ان کا ایک شخص فوت ہوا تو انہوں نے مرثیہ لکھا، تو اسے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ مرثیہ، جانتے نا آپ، یعنی کسی کی وفات پر ایسی نظم لکھنا جس میں اپنے غم کا اظہار ہو. تو اس سے بھی یہ تھا کہ ان کا پھر کافی عرصے تک آنا جانا رہا، اور مختلف مواقع پر ہمارے غم خوشی میں وہ لوگ شریک ہوتے تھے. لیکن ایک چیز جس سے ہمارے والد تو بہت روب والے تھے تو وہ تو بالکل وقت ضائع نہ ہمیں کرنے دیتے تھے کسی اور کو، اور اگر کوئی ایسی ویسی باتیں یا کسی کہانیاں کر رہا ہوتا تو اس کو بھی سختی سے منع کر دیتے. لیکن یہ میں دیکھتی ہوں کہ ان چیزوں میں پھر جو متعلقین ہوتے ہیں ادھر ادھر کے لوگ وہ اس کو ایک شغل بنا لیتے ہیں بعض اوقات، تو یہ شغل کی چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی کھیل تفریح ہے. اور بعض لوگ ان کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان سے مختلف کام نکلواتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں اور تابع کرتے ہیں ان کو، اور پھر شرکیہ کلمات بولتے ہیں اور حضرت سلیمان کا واسطہ دیتے ہیں اور ان کے طفیل ان کے وسیلے سے اور ان کی حرمت سے اور معلوم نہیں کیا کیا. اس طرح کی چیزیں جو ہے ان سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم ان چیزوں کے پیچھا کریں جو ہمیں دکھائی نہیں گئی. لیکن یہ بھی نہیں درست کہ ہم ان کا سرے سے انکار کر دیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور بے شک انہوں نے گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا، أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول نہ بنائے گا. بعض کا لفظی معنی تو اٹھانا ہوتا ہے، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مراد اس سے بھیجنا ہے. بے شک اسی سے لفظ نکلا، یعنی جس طرح تمہارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی یہ غلط فہمی تھی کہ کوئی رسول نہیں آئے گا. یعنی انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا یعنی جنات کا گمان تھا کہ اب کوئی رسول نہ آئے گا. یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن دوبارہ نہ اٹھائے گا، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں،